بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سورة الفتح کی آیت ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن دیا اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی گواہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں لگے ہیں یہ ہے مسلمان کی شان جو بیان ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیسے تھے اور ہمیں کیسا بننا ہے. ظاہر ہے ہمیں جو کلام پاک میں آیات جتنی بھی ہیں وہ سب اسی لیے ہیں کہ ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں. اور کیا مقصد ہے کلام پاک کی آیات کا؟ تو ان آیات کو اس آیت سے بہت واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا رنگ تھا, کس طرح کے لوگ تھے, اور ایسے ہی ہمیں ہونا ہے. دیکھیے, وہ کافروں کے مقابلے میں تیز اور آپس میں مہربان, اور کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں. یہ مضمون کے ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں لگے رہنا, یہ کلام پاک میں کئی جگہ آیا ہے. حکم ہے دین نام ہی اسی کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو. ہر وقت یہ نظر میں رہے کہ اب کیا حکم. حکم وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. اس لیے سنت طیبہ کا اہتمام جتنا کیا جائے کم ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کے نام سے حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, جس کا مقصد یہ تھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات نبوت کے قبل اور نبوت کے بعد کے صحیح روایات سے تحریر کیے جائیں, اور اگر کسی کو شوق ہو تو وہ اس کو شوق سے پڑھ سکے. پھر فرمایا اسی میں ایک جگہ شروع میں کہ آج کل فتن ظاہری یعنی ظاہری فتنوں جیسے طاعون اور زلزلہ اور گران یعنی مہنگائی اور تشویشات مختلفہ, ملازمت کی پریشانی یا بیماریوں کی پریشانی, مختلف قسم کی پریشانیاں, یا گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, میاں بیوی میں نہیں بننا, اور حادثات بھی بہت ہوتے رہتے, اور ساتھ ساتھ باطنی فتنے جیسے بدعات اور الحاد اور کثرت فسق و فجور. اسلام کا تو گویا بس نام رہ گیا. نام تو ہر ایک اسلام کا لیتا ہے لیکن اسلام کی حقیقت سے بہت کم واقف ہے, اور کچھ ہی اور چیز کو اسلام سمجھ گیا ہے. گناہ کا گناہ کرتے ہیں اللہ لیلان، اور گناہ کو حرام نہیں سمجھتے اور نام اسلام کا لیتے ہیں، یہ حال ہے. تو اس کے لیے فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج کل یہ فتنے ظاہری ہیں، جیسے بلائیں ہیں اور بیماریاں ہیں اور پریشانیاں ہیں، اور فتنے باطنی ہیں جیسے بدعت ہے اور الحاد ہے اور کثرت فسق و فجور ہے. اس سے خاص لوگ بھی پریشان رہتے ہیں اور عام لوگ بھی پریشان رہتے ہیں. خاص لوگ جو ہیں اللہ والے یا دین سے متعلق رکھنے والے، جن کو درد ہے، وہ پریشان رہتے ہیں کیسی گمراہی پھیل رہی. تو ایسی آفات کے اوقات وقت میں علماء امت ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور ان کی روایات کو لکھنا، ان کی روایات کو پڑھنا اور ان کی مدح کرنا، ان کے معجزات کا ذکر کرنا اور سلام اور صلوات، یعنی درود اور سلام کی کثرت کرنا، یہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے مسلمانوں کا 1500 سال. جب کوئی آفت آ رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو دیکھنا، اس کو لکھنا، اس کو ضبط کرنا، اس کو سنانا اور درود و سلام میں کثرت کرنا. تو اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر بھی یہ بات وارد ہوئی کہ اس رسالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و روایات بھی ہوں گے، جا بجا اس میں درود شریف بھی لکھا ہوگا اور پڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے. کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ اس کی برکت سے ان تشویشات سے نجات دے. یہ اس کتاب کی خاص خاصیت ہے نشر الطیب. چنانچہ اسی میں فرماتے ہیں کہ چنانچہ اسی وجہ سے احقر یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو فرما رہے ہیں کہ آج کل احقر درود شریف کی کثرت کو اور دوسرے وظائف پر ترجیح دیتا اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے زیادہ نافع سمجھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر حالات سے معرفت، اور معرفت سے محبت، اور محبت سے قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان کا ساتھ اور شفاعت کی امیدیں، یہ اعظم مقاصد میں سے. چنانچہ اس وجہ سے اس رسالے کو لکھا گیا. بہت سے مضمون ہیں لیکن ایک مضمون آپ کو اس میں سے سناؤں، اور جو سب سے اہم ایک لحاظ سے مضمون ہے ہمارے لیے کہ آپ کے حقوق میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایک امتی پر کیا ہے. سوال یہ کہ ہم تو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور یہ بتائیے کیا ہم تو گنہگار ہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار، ہم آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. ہم آپ اگر جنت میں جائیں گے تو صرف ایک ہی صورت سے جائیں گے، بلکہ کوئی بھی جنت میں جائے گا تو صرف ایک صورت سے جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو. ان کی شفاعت کے بغیر تو کچھ نہیں. چنانچہ یہ تو ایسی اہم چیز ہے کہ ہر مسلمان کو یہ تمنا اور یہ خواہش اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے. وہ نصیب ہوئی تو کہاں سے. تو اب اگر شفاعت ہونی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کا حق بھی تو ادا کرنا چاہیے. کیسے افسوس کی بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور ان کا حق ادا نہ کرے. اس لیے نشر الطیب کتاب جو ہے اس کی 35ویں فصل میں آپ کے حقوق میں جو امت کے ذمے ہیں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ کسی سے محبت ہونا اور اس محبت کا مقتضا متابعت ہونا. محبت اگر ہے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا لازمی نتیجہ ان کی اتباع ہے. محبت کہتے ہیں عقل سے ترجیح دینے کو، جب دو باتیں ہوں اور ایک کو ترجیح دے دے. ماں بچے کو ترجیح دے دیتی ہے، اپنے بچے کو دوسرے بچوں پہ ترجیح دے دیتی ہے. اس کو ماں کو محبت ہے بچے سے. اسی طرح سے اگر ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترجیح دیں گے دوسرے تمام چیزوں کی. نفس کا تقاضا کچھ ہو، رشتے دار کچھ کہتے ہو، دنیا کچھ کہتی ہو، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو اگر کسی کو محبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ اس کو ترجیح دے گا عقلاً. بھائی یہی بات سب زیادہ عظمت والی ہے، سب زیادہ صحیح ہے، یہی بات ہونی چاہیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت حق ہے ایک، مگر یہی بس حق نہیں ہے. ان کا حق اتباع بھی ہے, وہ ایک الگ حق ہے, لیکن محبت وہی مقبول ہے اور خود وہی یعنی معتبر ہے جس کا نتیجہ اتباع ہو. کیونکہ وہ محبت کیا معتبر ہے جس کا نتیجہ اتباع نہ ہو. یہ بات کہ محبت ہو اور محبت کے مقتضا میں متابعت ہو یعنی اتباع ہو, یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلے جیسے انہوں نے بتایا ویسے کرے, یہ تین سبب سے ہوتا ہے. ایک کمال محبوب کا, محبوب کو کچھ کمالات حاصل ہیں, جیسے عالم سے محبت ہو جاتی ہے یا کسی کمال والے سے از خود محبت ہو جاتی ہے, جیسے بہادر سے محبت ہوتی ہے. اور دوسرا سبب جمال ہے, جیسے کسی حسین سے محبت ہوتی ہے. اور تیسرا عطا و احسان ہے, کوئی آپ پہ احسان بہت کرتا ہو, آپ کچھ دیتا رہتا ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے, یعنی اپنے بنم اور مربی سے محبت ہوتی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں تینوں وصف علی سبیل الکمال جمع ہے. تینوں, ایک تو کمال ان سے زیادہ کسی کو حاصل نہیں کسی چیز, شجاع بہت تھے, بہادر بہت تھے, اور ہر چیز میں کمال رکھتے تھے. علوم تمام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے. اور دوسری صفت جمال, اس کے بارے میں احادیث ہے, اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ ان سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور تیسری صفت عطا, تو امت کے ساتھ جو احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بھی بے انتہا ہیں. کہ رات کو تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گڑگڑا رہے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دیجیے, امت کے لیے معافی مانگ لیں, اتنا یہ کیا ان سے کم احسان ہے, وہی شفاعت فرمائیں. اور پھر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ دیکھ سکھایا جو اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے, حقیقت دین کو بتلایا. اگر کوئی چیز دین میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, کوئی چیز اللہ کو راضی کرنے والی کسی کو معلوم ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے اور کہیں سے نہیں آئی. تو جب تینوں صفتیں موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں تو خود اس کا طبعی مقتضا ہے کہ آپ کے ساتھ امت کو اعلی درجے کی محبت ہونی چاہیے. لیکن عقلاً بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. ذرا بھی کسی کو عقل ہوگی تو وہ یہی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور ذرا بھی کسی کی طبیعت میں سلامتی ہوگی تو وہ یہی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اسی درجے کا اتباع ہوگا, یہ لازم و ملزوم ہے. یہ کوئی کہے کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف کرے, جھوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیقی حرام ہے, وہ موسیقی سنے کیسی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصاویر حرام ہے, سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا, جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور کوئی اس کے خلاف کرے تو کیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہیں گے؟ جو محبت مطلوب ہے وہ نہیں. محبت مطلوبہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کی اتباع کرے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت علی سبیل الکمال واجب ہے, کمال کے درجے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پہنچا دینا مسلمان کے لیے واجب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب محبت کا یہ درجہ واجب ہے کہ کمال کا درجہ, تو اتباع بھی کمال کے درجے کا واجب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ بندہ عمل کرے گا, جان بوجھ کر بلا عذر سنت کو چھوڑ نہیں سکتا, یہ ہونا چاہیے. اب آج کل تو ہم لوگ امتی ہیں, ہمیں تو خبر بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. یہ حال ہے, نعتیں پڑھ لیں گے تو سمجھیں گے بڑا محبت کا حق ادا ہو گیا. حالانکہ جس طرح کی نعتیں آج کل پڑھی جاتی ہیں وہ دھن میں ہوتی ہیں. جس طرح سے موسیقی حرام ہے, اس طرح سے دھن میں کوئی چیز گانا بھی حرام. فرمایا محبت علی سبیل الکمال واجب ہے, پس متابعت بھی علی سبیل الکمال واجب ہوگی. اور اس میں گو کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا, اور اس نے کوئی بات ہی نہیں, کوئی اشکال پیش کر, کوئی اعتراض, کوئی غلط کہے اس کو. محض تجدید استحضار کے لیے مختصر طور پر تنبیہ کر دی گئی، لیکن اس لیے یہ چیز بتا دی گئی کہ پھر سے یہ چیز تازہ ہو جائے، ذہن میں پھر سے استحضار ہو جائے، حاضر ہو جائے، سامنے ہو جائے، اس لیے بتائی گئی، ورنہ یہ ایسی چیز نہیں کہ بتانے کی چیز ہو، یہ تو مسلمان کو معلوم ہی ہونی چاہیے، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. روایت کیا اس کو بخاری نے اور مسلم نے، کوئی شک رہ گیا؟ کیا کہہ رہی حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہوگا. ایمان کی شرط ہے، تم کیسے مومن ہو، کیسے امتی ہو کہ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کمال کی محبت ہے جو ہونی چاہیے؟ کیسا کمال ہے؟ یہ کمال ہے کس کا فرمایا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ناقدری کی تو آخرت میں تو جو حشر ہونا ہے ہوگا، لیکن دنیا میں بھی وبال آ کے رہے گا. کیوں؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے بندو ڈرو اس سے کہ تم اللہ کے محبوب کے مخالف بن جاؤ، اس کی ناقدری کرو. کیا اللہ کو یہ بات پسند ہوگی؟ اور پھر آج کل جس کو دیکھیے رو رہا ہے، کوئی کہتا ہے نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے کسی نے عملی سفلی عمل کر دیا. یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ادا کیا، اور تم نے جس طرح سے ناقدری کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم نے جیسے ٹکرایا، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوگی؟ جب پسند نہیں ہوگی تم پر جو مصیبت نہ آ جائے کم ہے، تو خود ہم مصیبت مول لیتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور ان کی محبت کی اس کو کوئی اہمیت دل میں نہ ہو، کبھی دل میں ایک آہ نہ پیدا ہو کہ مجھ کو جو ہے اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے. تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور آگے لکھا ہے کہ ملمت رحمۃ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری مرضی اور دوسروں کی مرضی میں تزاحم ہو تو جس کو ترجیح دی جائے اسی کے محبوب تر ہونے کی علامت ہو. جب بھی کوئی بات ایسی آئے گی تم کس کو ترجیح؟ تمہارا نفس کا تقاضا ہے کہ تم نامحرم کو دیکھو، لیکن تم نہیں دیکھتے کیونکہ تم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور سے منع فرمایا، لعنت ہے اس پر جو دیکھے اور لعنت ہے اس پر جو دیکھی جائے. ہے حدیث شریف، تو یہ حدیث شریف اس کو معلوم ہوگی تو اس کی نگاہ جھک جائے گی، یہ ترجیح ہو گئی. امام بخاری نے عبداللہ بن ہشام سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، بجز میرے نفس کے جو میرے پہلو میں ہے، یعنی وہ تو بہت ہی محبوب ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائے کہ جان دے دو تو جان دے دے. ہمارے حضرت نواب اشرف علی خان کیسے سارے تنہائی میں ساتھ بیٹھتے تھے، بہت بہت شفقت فرماتے تھے. کہنے لگے کہ اب تو جی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان ہی دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک میرے اس نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب بات ٹھیک ہوئی، چاہے بیوی ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے باپ ہوں، چاہے ماں ہوں، چاہے کوئی ہو، چاہے اپنا نفس ہو، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کی بات سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی خواہشات اور تمام اپنے رشتہ دار و متعلقین کے تقاضوں اور خواہشات سے زیادہ قابل ترجیح ہو، یہی تو شرط ہے، یہی محبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا کہنا قبول نہ کیا. عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہیں کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نہیں کیا. کتنی واضح حدیث ہے. روایت کیا اس کو کس نے؟ بخاری نے, جو سب سے مستند کتاب ہے حدیث شریف. فرمایا اس میں حکیم الامت, اس حدیث شریف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وجوب ثابت ہو گیا, واجب ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کس چیز سے محبت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو محبت ہے, تم کو سنت سے محبت ہوگی, تم اٹھو گے اسی طریقے سے, بیٹھو گے اسی طریقے سے, تم کھاؤ گے اسی طریقے سے. ایسا شخص جو صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہو, ان کی محبت میں اور ان پہ درود پڑھ رہا ہو, کیا وہ فلمیں دیکھے گا؟ وہ انٹرنیٹ پہ جائے گا؟ کیا وہ ان قصے کہانیوں میں پڑے گا جن کی لت آج کل سب کو پڑ گئی ہے؟ کیا مرد کیا عورتیں, افسوسناک بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ کمپیوٹر گیمز کھیلے گا, وہ فضول قسم کی چیٹنگ کر کے وقت برباد کرے گا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تم چیٹنگ کرو, فضول باتیں کرتے رہو؟ کاش ہمیں محبت ہوتی, کاش ہمیں ایک ہی دھن ہوتی کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہمارا تو کوئی اور کام نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہو تو ہم تو ان کی یاد میں لگیں گے اور ان کے اوپر درود بھیجیں گے. کس قسم کی خرافات میں ہم لگ گئے؟ کیا لڑکا, کیا لڑکی, کیا عورت, کیا مرد, کیا جوان, کیا بڑھیا, کیا بوڑھے, سب کو دیکھیے تو ایک انٹرنیٹ یا کمپیوٹر گیمز یا اس کے اوپر چیٹنگ جو کہ بالکل فضول ہے, کوئی ضرورت نہیں. قریب رشتے داروں سے بھی باتیں تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, خیریت معلوم ہو گئی, بس قصہ ختم. کوئی ضرورت کی چیز ہے پوچھ لی, بات ختم. مجھے تو فون آتا ہے کوئی لمبی بات شروع کرتا ہے, میں سچ کہتا ہوں اس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جلد بات ختم کرے, بس ضروری بات پوچھو ختم کرو, بات ختم کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کتنی بڑی بشارت ہے. روایت کیا اس کو ترمذی نے, قضاء فی المشکات. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علامت آپ کی محبت کی آپ کی سنت کی محبت ہے, اور آپ کی محبت کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی کہ یہ مفتاح جنت ہے, جنت میں لے جائے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا وہاں پہ. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے؟ مسلمان تو مرتے وقت اس کو پتا چل جائے کہ اب میں مر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا, ساتھ ہو جاؤں گا, تو موت ہی موت کیا, وہ موت تو بہترین موت ہے. لیکن دنیا میں اللہ کے بندوں کہاں کھو گئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری نہیں؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ محبت عطا فرمائے جو مطلوب ہے, سنتوں کی پابندی عطا فرمائے. آمین.